إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اسم شس کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ دینی مدارس کا مرتبہ اور مقام اور جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک لہر قائم ہے اور جاری ہے اس کی حقیقت گزشتہ ماہ جو معروضات پیش کی گئی تھی اگر وہ ذہن میں ہوں تو وہ سب کچھ دینی مدارس کے مرتبہ اور مقام کی دلیل ہی ہے کیونکہ دین علم اور اس کا حصول دین اسلام میں سب سے مضبوط اور موقت اور سب سے اہم حقیقت لہذا جو شان دین علم کی ہے وہی شان اور مقام دینی مدارس کا ہے کیونکہ آج یہ مدارس ہی اس علم کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس علم کی خدمت میں مصروف ہے علم نافع اور عمل صالح کا آج جو بقا ہے وہ ان مدارس کے قیام اور ان کے جاری رہنے کے ساتھ مربوط ہے مدارس نہ ہوں تو اس علم کی سرپرستی ختم ہو جائے صحیح بخاری پڑھنے والا کوئی نہ ہو صحیح مسلم پڑھنے والا پڑھانے والا کوئی نہ ہو یہ کتابیں جو دین اسلام کی تراث ہے ان کا تعلیم و تعلم ان مدارس کی بنا پر جو علم کی فضیلت ہے من سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریق الجنہ کہ جو شخص کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ قدم کہاں جاتے ہیں طلب علم کے لیے, یہ قدم کہاں جاتے ہیں؟ ان مدارس کی طرف. تو مدارس کا یہ سفر جنت کا سفر ہے. جو اس راہ پر چلتا ہے تاکہ علم نافع حاصل کرے, علم نافع طلب کرے اور اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے زان میں تلمس طے کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ مدارس کی طرف جانا, علماء کی طرف جانا, یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی فضیلت ہے. جو طلبہ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں فرشتے ان کے قدموں کو دیکھتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَعْلُو أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَغَمْ بِمَا صَنَعَ. فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں, ان کو تنہا نہیں چھوڑتے, کیونکہ یہ قدم دینی درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں. بڑا مبارک سفر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی. ہر چیز کون کون؟ یستغفر لہ کل شیء, ہر چیز استغفار کرتی. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت فی الماء, بلوں کی ایک ایک چونٹی تک اور پانی کی ایک ایک مچھلی تک اس کے لیے استغفار کی دعا کریں. یہ قدم جو ہیں یہ دینی درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں, مدرسے کی طرف جا رہے ہیں, علم نافع کے حصول کے لیے. فرشتے پروں کا سایہ کرتے ہیں, ہر مخلوق استغفار کی دعا کرتی ہے. تو جو شان اور مرتبہ علم نافع کا ہے وہی شان اور مرتبہ ان مدارس کا ہے, کیونکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان مدارس کے رہین منت. آپ سوال کریں گے کہ تعلیم و تعلم کے اور بھی ذرائع ہیں,
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی آواز کٹ گئی ہے, اگر آپ موجود ہیں سن رہے ہیں تو پلیز مائک لیں. جزاکم اللہ خیر.
قرار دیا ہے. جبریل امین نے وحی کو اللہ تعالیٰ سے سنا, اللہ تعالیٰ سے لیا اور نبی علیہ السلام تک لے بڑی حفاظت کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے جبریل امین کی قرآن سے سنا اور آگے صحابہ کو سنایا. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم, کہ تم یہ علم مجھ سے سنتے ہو, تم سے آگے لوگ سنیں گے, ان سے آگے سنیں گے. اس طرح علم کے سما کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا, جس کا معنی یہ کہ اصل علم سما کے ساتھ, جو اس علم کا سما کر لے اور اس کو اپنا لے, اس پر عمل کر لے, وہ فائض المرام ہے. اس کے لیے دنیا کی کامیابی, ترقی اور آخرت کی کامیابی کے وعدے موجود ہیں. یہاں بھی سما ہے. مسند احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, السامع المطیع لا حجۃ له, السامع المطیع لا حجۃ علیہ, والسامع العاصی لا حجۃ له. جو اس علم کو سنے اور سن کر قبول کر لے, اس کے خلاف کوئی حجت نہیں, اس کے خلاف کوئی حجت نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بسان راسی, اور جو اس علم کو سنے اور سن کر نافرمانی کرے اور قبول نہ کرے, لا حجت رہو, اس کے حق میں کوئی حجت نہیں. وہ یہاں بھی ناکام ہے, وہاں بھی ناکام. تو یہاں بھی علم کو سما پر قائم کیا, اس علم کو سننے والا مشائخ سے, علماء سے, اساتذہ سے, اور یہ انہی مدارس کے رہی نے منت. تو الغرض جو مقام اور جو شان علم نافع کی ہے, وہی سب کچھ ان مدارس کی. یہ مدارس ایک نور ہے قوموں کے لیے. ایک طالب علم اور اس کے شیخ کا وجود قوموں کی بقا اور ان کی حیات ہے, ان کے لیے نور ہے. ایک دینی مدرسہ جب بنتا ہے اور طلبہ پڑھتے ہیں, تو اس سے کون کون مستفید ہو رہے ہیں, استفادے کا دائرہ کار کیا ہے. سب سے پہلے اس کو بنانے والے, جن کے لیے ایک ایک اینٹ صدقہ جاری ہے, بنانے والا ایک ہو یا پوری جماعت ہو, پوری قوم ہو, جب تک وہ عمارت قائم ہے صدقہ جاری ہے, جو بھی اس کی تعمیر میں شریک ہے. دیکھیں, تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا اور مدارس کا نور پھیل رہا ہے, مدارس کا نور پھیل رہا ہے. اس کے بعد تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہ اساتذہ, وہ طلبہ جو اس سلسلے کے ساتھ مربوط ہیں, وہ اس سے پوری طرح مستفید ہو رہے ہیں. یہ علم نافع, عمل صالح کا راستہ, عقیدے کا فہم, استقامت ان مدارس کی تعلیم پر قائم ہے. اور پھر یہ اجر اور یہ ثواب نام سنا ہے, یہ صرف زندگی تک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سب آدم یہ اتور اجور ہوں بہم فی قبور ہیں. سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کا ثواب ختم ہی نہیں ہوتا, انہیں ثواب ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, پہنچتا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. وہ قبروں میں پڑے ہوئے اور انہیں ثواب میں پہنچ رہے ہیں. دیکھیں کس طرح یہ علم نافع ایک نور ہے. ان میں سے خاص طور پہ اس فرق پر غور کرو, او طرح کا علم, جو شخص علم چھوڑ دے, یہ علم چھوڑنے کی یہ سب صورتیں ہیں, کسی کو پڑھا دیا یہ علم چھوڑ دیں, کوئی کتاب لکھی یہ علم چھوڑ دیں, مدرسہ بنایا جو علم کی سرپرستی کر رہی ہے علم چھوڑ دیں, یہ دروس محفوظ ہیں کیسٹوں میں کتابوں میں یہ علم چھوڑ دیں. تو ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے, علم چھوڑ دیں, یہ سب علم چھوڑنے کی صورتیں. جب تک یہ مدارس قائم ہے, علم کا سلسلہ قائم ہے, تب تک یہ ثواب پہنچتا رہے گا. ان مدارس میں پڑھنے والے طلبا جب تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تب تک علم قائم ہے. ان کا پڑھنا ایک ایک حرف پڑھنا صدقہ جاریہ ہوگا. ان میں مشائخ موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں, ایک ایک حرف پڑھانا صدقہ جاریہ ہوگا. اور یہ بات یہاں تک محدود نہیں, اب آگے ایک طالب علم جو پڑھ کر نکلا وہ ہزاروں کو سنائے گا, وہ ہزاروں سنیں گے اور سن کر مستفید ہوں گے. ان ہزاروں کا ایک ایک حرف سننا صدقہ جاریہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے ان ہزاروں سے یہ بات لاکھوں تک پہنچ جائے, لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جائے. اس لیے تعلم علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. ایک شخص صبح سے بیٹھے شام تک سونے کے سکے بانٹے, اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک طالب علم جو ایک مجلس میں بیٹھے اور قال قال رسول اللہ کہہ کر نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے. وہ سکے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ علم ختم نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث, ان کا نام آج آسمان کے نصف نہار کے سورج کی طرح چمک رہے. اس دور کے کسی تاجر کا نام بتا دو. امام بخاری کا نام اس طرح قائم ہے کہ وہ محدثین کے امیر ہیں, بلکہ ان کا لقب امیر الدنیا فی الحدیث, حدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. امام بخاری کے دور کے کسی شیخ کا نام بتا دو, کسی تاجر کا نام بتا دو. یہ بقا کس کے لیے, بقا کس کے لیے, حیات کس کے لیے, اس علم نافع کے لیے. یہ سب کچھ قائم ہے ان مدارس کی اساس پر, ان مدارس کی اساس پر قائم. تو جو شان اور جو مرتبہ اور مقام علم نافع کا ہے وہی ان مدارس کے, اسی لیے اس علم کا حصول ضروری ہے. رسول اللہ تم کا فرمانا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم نافع کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی شخص اپنے جہل کو عذر بنا کر پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک ایک پل مصروف تھا, بہت بڑا تاجر تھا, بیسیوں فیکٹریاں تھیں اور سینکڑوں میری دکانیں تھیں, شو روم تھے, کبھی کہاں اور کبھی کہاں, وقت کہاں ملتا ہے ان کاموں کے لیے. یہ عذر قابل قبول نہیں, بڑی مار پڑے گی. تیری یہ دکانیں, تیری یہ فیکٹریاں, تیری دنیا کی یہ ترقی تیرے کسی کام نہیں آئے, بڑی مار پڑے گی. اور یہ عذر قطعاً قابل قبول نہیں. اسی لیے شریعت نے اس شخص کو باج کہا ہے جس کے درجنوں بچے ہوں اور بچوں کو سائنسدان کو بنا دے, ڈاکٹر کو بنا دے, انجینئر کو بنا دے, لیکن عالم دین نہ بنائے. تاکہ مسند احمد کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ من تحبون الرقور فیکم، تم باز کسے سمجھتے ہو، باز کی تعریف کرو. صحابہ نے کہا کہ الرقوب فینا من لا ولد له، باز وہ ہے جو بے اولاد ہو. فرمایا کہ نہیں، باز کی یہ تعریف تمہارے نزدیک ہوگی، شریعت اس تعریف کو نہیں مانتی. شریعت کی نگاہوں میں باج وہ ہے جو صاحب اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہے. اور لا یقدم احد منہم فی سبیل اللہ او کما قال، کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھاتا. یہ اللہ کی راہ میں بڑھانے کے کئی معنی ہیں، اور کسی ایک معنی کے تعین سے دوسرے معنی کا انکار نہیں ہوتا. شریعت اگر خود تعین کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں وہ سارے بن سکتے. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بچوں کو علم نافع نہیں پڑھاتا، اللہ کی راہ میں آگے نہیں بھیجتا، دین کا داعی نہیں بناتا، یا مجاہد نہیں بناتا، یا بچہ اگر فوت ہو جائے اس پر احتساب نہیں کرتا، وویلا کرتا، صبر نہیں کرتا. یہ کئی معنی بیان ہو گئے، تو ایک معنی دوسرے کی نفی نہیں کر رہا، یعنی معنی میں کوئی تعارف نہیں. سارے مفاہیم ہو سکتے، تو اگر تم صاحب اولاد ہو اور اعلیٰ ڈگریاں ان کو دلوائی ہیں اپنی نظروں میں، ہم تم کو اعلیٰ نہیں مانتے. یہ بات ہم بتائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، تو شریعت ایسے انسان کو بانجھ قرار دیتی جو صاحب اولاد ہونے کے باوجود بانجھ. تو علم نافع جس کی سرپرستی یہ مدارس کر رہے، بڑی اس میں عظمت ہے، اور یہ عظمت ان مدارس کی عظمت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے یہ نور کس طرح پوری قوم کو معطر کر رہے ہیں. ایک اور حدیث خواب نے خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعون ما فی ہے، ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا پر لعنت اور پھٹکار. ملعون ما فی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون، سوائے تین چیزوں، ایک اللہ کا ذکر، دوسرا عالم، تیسرا طالب علم، چوتھا وہ ہو سکتا ہے جو علماء اور طلبہ کا خادم بن جائے. علماء اور طلبہ کا خادم بن جائے، یہ اگر خادم نہ ہو تو ملعون ہے. تو اگر علماء اور طلبہ پر تنقیدیں کرے، اس نظام پر تنقیدیں کرے، وہ تو اور زیادہ ملعون ہے. جو مدارس کے وجود پر، علماء پر، ان طلبہ پر، اس سلسلہ تعلیم و تعلم پر تنقیدیں کرے، محض اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو اور ملعون ہے، وہ تو اور زیادہ مستحق کے لعنت پر پھٹکار. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت سے بچا ہوا وہ ہے جو ان علماء اور طلبہ کا سرپرست بن جائے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لے. تعلق جوڑنے کی کئی صورتیں، پڑھنے پڑھانے میں ممد و معاون بن جائے، علماء کے پاس جائے، ان سے مسائل پوچھے. کیونکہ یہ تعلق بھی بندے کو عافیت اور سلامتی بخشنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے دلال عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہما کہ اغد عالما او متعلما او مستقبل الرابع ولا تقم الرابع فتحلك. اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جا, یا عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا مستمع بن جا. مستمع وہ شخص ہے جس کو علماء اور طالب علم کے کی صحبت کا شوق ہو, ان کے پاس بیٹھے, ان کی باتیں سنے, جو نور اللہ ان کو عطا فرمایا ہے اس کو سنے کے اس کو حاصل کرے, سوال کرے. فإنما شفاء العي السؤال, تم سب مریض ہو بیمار ہو اور تمہاری شفا علماء سے سوال کرنے میں, علماء سے پوچھو. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, علماء کے سامنے آؤ پوچھو مستمع. تو فرمایا کہ تین میں سے ایک شخص بن جاؤ, یا عالم یا طالب علم یا مستمع. مستمع وہ شخص جو باقاعدہ مدرسے میں تو نہیں آ پاتا لیکن وہ روزانہ وقت نکالے ایک آدھ گھنٹہ دو گھنٹے علماء کے پاس جانے کا, ان کے پاس بیٹھنے کا اور دینی معلومات لینے کا. اور فرمایا کہ بلا تھا کہ راج ہے چوتھی کوئی چیز نہ بننا, ورنہ کیا ہوگا پتا ہے لکھ, ورنہ برباد ہو جاؤ, ورنہ برباد ہو جاؤ. سفیان الثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان ہو الجماع, ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, بڑی چڑھائی ہے چڑھنے میں تمہیں کئی گھنٹے درکار ہیں, لکان ہو الجماع, تو وہ تمہارا مرجع ہے, اس کے پاس جانا بیٹھنا اور اس سے استفادہ کرنا تمہارے لیے ضروری. یعنی مشقت برداشت کر یہ چڑھنے کی اترنے کی اس تک پہنچنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی. اس میں بھی دینی مدارس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. گویا ایک عالم ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور یہ مدارس تو آپ کے راستے میں سارے کے سارے, چوٹی پر پھرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جانا ضروری. اور یہ مدارس تو ہماری دسترس میں ہے, رسائی میں ہے, یہ تو ہمارے محلے میں ہے, ہمارے شہروں اور علاقوں میں. جب وہاں چڑھ کے جانا ضروری ہے, سب صالحین کہ مبارک اقوال ہے, تو یہاں کس کو ضروری ہوگا. تو فرمایا کہ تین میں سے ایک بن جاؤ, چوتھی چیز بنو گے تو برباد ہو جاؤ. یہ عالم بن جاؤ, یہ متعلق یا مستمع بن جاؤ. یہ سب چیزیں ان مدارس کی اہمیت کو واضح کرتے. میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس ان کا نور قوموں کو کیسے پہنچتا ہے. کبھی مدارس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور نور کا اور استفادہ کا اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ بنتے ہیں, علماء آتے ہیں, طلباء آتے ہیں, ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو توفیق دیتا ہے, وہ ان مدارس کے بقا اور احیاء کے لیے اپنی مال خرچ کرتے ہیں, طلبہ کی کفالت کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں. وہ ایک ایک دانہ اناج کا صدقہ جاری ہے ان کے, اس کا نفع کس قدر عام ہے. یہ ساری باتیں ان گورنمنٹ کے یونیورسٹی اور کالجوں میں نہیں, نہ وہ علم حاصل کرنا ضروری, نہ اس علم کا اجر و ثواب ہے, نہ اس کی کوئی نیت. دین کا علم, کتاب و سنت کا علم, یہ ایک نیت پر قائم ہے. ان نمر اعمال بن نیات, سارے اعمال کا مدار نیت ہے. جہاں ایک نیت صالحہ موجود ہے ایک طالب علم کی, وہ کیا نیت ہے؟
کہ میں علم حاصل کر کے اپنے آپ سے چاہ کو دور کروں گا. علم حاصل کر کے اپنے آپ کو جاہل ہونے سے بچاؤں. کتنی بہترین نیت. شریعت کا علم, کتاب و سنت کا علم, اللہ کی وحی کا علم, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, کتنا عمارت کا علم ہے. ابن مسعود کا قول ہے کہ جی واعتصموا بحبل اللہ حبل اللہ کتاب اللہ, اللہ کی وحی, طرفو بید اللہ وطرفو بایدیکم, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک تمہارے ہاتھ میں. اگر تم نے اس سرے کو پکڑ لیا, اس رسی کو پکڑ لیا جس کو اللہ نے پکڑا ہوا, وہ جڑ گیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اس کا رب کس کے ساتھ ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کتنا مضبوط سہارا ہے, کتنا مضبوط سہارا ہے, کبھی ٹوٹ نہیں سکے گی, کبھی ٹوٹ نہیں سکے. بڑا مضبوط سہارا, ہمیشہ قائم رہے گا. تو کتنی شاندار نیت ہے کہ علم حاصل کر کے اپنے آپ سے چاہ کو دور کروں. امام شافعی رحمہ اللہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے, من لم یذق ذل التعلم ساعة تجرع کأس الجهل طول حیاته. جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا, گھنٹہ دو گھنٹے دین کا علم حاصل کر لے اور اس کی تکلیف برداشت کر لے, جو شخص ایسا نہیں کرتا, تجربہ کا اثر جہل طول حیاتی ہی, وہ اپنی پوری زندگی جہالت کے کام پیتا ہے. پوری زندگی جہالت, قدم قدم پر اس کا جہل اس کو نقصان پہنچائے گا. یہ دین سے جہل, یہ فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ قیامت کو دعوت دیتا ہے. یہ قیامت سے بڑھ کر فتنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت جو سب سے بڑی نشانی ہوگی, جو قیامت کو قریب کر ظاہر کرے گی, وہ ہے یرفع العلم ویشفع الجهل, کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو مردوں کے سینوں سے باہر کر دے اور لوگوں کو بھلا دے, اس طرح نہیں اٹھائے گا. یقبضہ بقبض العلماء, اللہ علم کو اٹھائے گا, علماء کو اٹھا دے. حتی اذا لم یبق عالما, جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا اور تمام علماء کو اٹھا لے گا, پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں, اپنا امام اور اپنا قائد بنا لیں, اپنا رہبر بنا لیں, پھر وہ جاہل قوموں کی قیادت کریں. یستفتون, ان سے لوگ سوال کریں گے, فیفتون برائیہم, وہ اپنی رائے سے جواب دیں. کتاب و سنت کا علم تو ہوگا نہیں, اپنی رائے سے جواب دیں گے. فیضلون ویضلون, خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں, لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں. یہ جہالت کے نقصانات, جہالت کے نقصانات. یاد رکھو, فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کا شکار وہ ہوگا جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے, اور دجال کے فتنے سے بچاؤ اس شخص کو حاصل ہوگا جس کے پاس دجال کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم ہو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ابو داؤد الطیالسی کی روایت کے الفاظ ہیں, کہ علم من شاء اللہ علم, کہ فتنوں سے وہ بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ علم سے بھر دے. جس کے پاس علم ہوگا کتاب اللہ کا, سنت رسول اللہ کا, وہ بچے گا, باقی کوئی نہیں بچے گا. اور فتنوں کی یہ لگاڑ, فتنوں کی مار بڑی ناقابل برداشت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان فتنوں کے حملے کیا ہوں گے, ان فتنوں کی یلغار کیا ہوگی, ان فتنوں کی عقوبت اور سزا کیا ہوگی. جس میں رجل مومن یمسی کافرا, یمسی مومن جس میں ہو کافرا, کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا. اب یہ چیز, اس چیز کو تمہارے دنیاوی علوم روک سکتے, تمہاری سائنس, تمہارا ایٹم بم روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کے دور میں یبی الراجل دین ہو گیارہ بندن دنیا, کہ انسان دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا, اپنا دین بیچ دے گا. اس کی نگاہوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہوگی, دین کی کم ہوگی. دنیا کے مناسب, دنیا کے مراتب, دنیا کا مال اور شرف و منار حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. بچے گا کون؟ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ دین کے علم سے منور کیے رکھے, جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا, جس پر منج ہوگا, جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا, اللہ کی وحی ہوگی, وہ بچے گا, وہ بچے گا. میرے دوست اور بھائیو, میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا طالب علم ہوں, لیکن میرے نزدیک صرف دنیا کا علم حاصل کرنا حرام ہے. یعنی ایک آدمی صرف انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنسدان بن جائے, اس میں اعلی جو ہے وہ ڈگری حاصل کر لے اور بہترین اور پائیدار سائنسدان بن جائے, میرے نزدیک یہ حرام. اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی دعا ہے, اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں علم و فقاہت کے بڑے خزانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اکثر آپ مانگا کرتے تھے اور تہجد کی تنہائیوں میں مانگا کرتے تھے, اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ, دنیا کو میرا اکبر ہم نہ بنا اور میرا مبلغ علم نہ بنا. یعنی دنیا کو میرے لیے ایسا نہ بنا دینا کہ میری سوچ اور میری فکر کا محور دنیا ہی ہو, ولا مبلغ علمنا, اور نہ ہی دنیا کو میرا مبلغ علم بنا دے کہ میرے علم کا منتہا دنیا, دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے علوم و فنون کا حصول مبلغ علم یہ بن گئے. بس دنیا کو حاصل کرو, اسی کو اپنا مبلغ بنا لو, اسی پہ اکتفا کر لو, اسی پہ بس کر دو, کمال کر دو, یا اللہ ایسا نہ بنا دو. تو وہ لوگ جو صرف علوم معاشرہ پر اکتفا کرتے ہیں, صرف دنیاوی علوم پر, سائنسدان بن جائیں, انجینئر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, تو ان کا یہ عمل شریعت کی روح سے حرام ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی, اور پیغمبر علیہ السلام اسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو چیز ناجائز ہو, جو چیز نقصان دہ ہو, جو دنیا اور آخرت کے مقررات پر مرتب ہو, وہ چیز خطرناک ہے, وہ نقصان دہ. اور پھر یہ دنیا کے علوم یہ کسی بہتری کی دلیل نہیں, بہتری اور خیر دین پر قائم ہے اور دین کے علوم پر قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرید اللہ بہ خیر یفقہ ہو کے دین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اور بھلائی کا ارادہ فرما لے. یعنی یہ شخص کتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے فرما لے, اللہ تعالیٰ اس لیے تبدیلیاں فرما لے. اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ یہ فقہ ہو کے دین ہے, اسے دین کی سمجھ دیتا ہے, دین کی فقاہت دیتا ہے, اسے دین کا علم دیتا ہے. معنی بھلائی جس شخص کے لیے منظور ہو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے علوم, بڑی بڑی ڈگری ہیں, اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا, اللہ اس کو دین دیتا ہے, دین کا علم دیتا ہے, دین کی فقاہت دیتا ہے, دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ چیز قابل داری, یہ چیز قابل داری. نبر اللہ عمرن سمع مقالتی فحفظہا ثم ادعھا کما سمع. یا اللہ اس شخص کے چہرے کو مرمت کر دینا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی, جو میری حدیثوں کو سنے, حدیثوں کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, حاصل کرتا ہے, ان کو یاد کرتا ہے, ان کو آگے پہنچاتا ہے, آگے پھیلاتا ہے, یہ اس کا وتیرہ حیات بن گیا, وظیفہ حیات بن گیا, اس کا حدیثوں کے ساتھ تعلق جڑ گیا. حدیثوں کو پڑھنے کا شوق, سننے کا شوق, سن کر یاد کرنے کا شوق, عمل کرنے کا شوق, آگے پہنچانے کا شوق. یا اللہ اس دنیا میں بھی ان کو منور کر دے اور قیامت کے دن بھی منور کر دے. یہ کتنا بابرکت عمل, کتنا بڑا نور, یہاں بھی نور اور وہاں بھی نور. پوری قوم مستفید ہو رہی. محدثین یہ قول نقل کیا ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه, تو اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, دکھوں کو ٹالتا ہے. اس برکت سے حضرت اصحاب الحدیث ان حدیث کے طلبہ کے سفروں کی برکت سے, ان کے قدموں کی برکت سے, جو قدم اٹھاتے ہیں بڑھاتے ہیں چل کے جاتے ہیں ان مدارس کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے, اللہ ان کے قدموں کی برکت سے, ان کے جیتوں کی برکت سے, ان کے سفروں کی برکت سے اللہ رب العزت امت سے بلائیں ڈال دیتے ہیں, امت سے بلائیں ڈال دیتے ہیں. اس لیے محدثین کا قول ہے کہ طلبۃ الحدیث کے جوتے لوہے کے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ سفر کرتے ہیں, بے فحاشا سفر کرتے ہیں. یہ سفر کرنا ان کی شان اور ان کے وظیفے میں شامل, ان کے جوتے لوہے کے ہونے چاہیے تاکہ کسی نہ ٹوٹے نہ, اور یہ سفر کرتے تھے. یہ سفریں, یہ سفر قوموں کی بقا کی ضمانت, یہ سفر قوموں کے عروج کی ضمانت. اس لیے جو سابقہ ہمارے محدثین ہیں علماء ہیں ان کا تمیز یہ رحلات ہیں, یہ سفر بقی بن مخلد جو اندرس کے بڑے چوٹی کے محدث ہیں فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے تین بر اعظم پیدل گیا ہوں, تین بر اعظم میں پیدل گیا ہوں طلب حدیث کے لیے. آج تمہارے پاس جہاز موجود ہیں, ہر قسم کی سواریاں موجود ہیں, بتائے تو تین بر اعظموں میں گھوما ہو ہے ایسا کوئی؟ اور یہ طلب حدیث کے لیے پیدل جاتے ہیں, بر اعظم افریقہ, بر اعظم یورپ, بر اعظم ایشیا. ابن ابی حاتم الرازی سناتے ہیں کہ 3000 میل پیدل چلے ہوں طلب حدیث کے لیے, 3000 میل. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیدل چلنا چھوڑ دیا؟ کہا نہیں, ثم ترکت العد, پھر شمار کرنا چھوڑ دیا. 3000 میل میں نے شمار کیا, پھر سوچا کون اپنے دماغ کو کھپائے ان میلوں کا حساب رکھوں, پھر میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. یہ رحلات, یہ اسفار جنہوں نے قوموں کو یہ دستور دیا, تفاصیر, یہ حدیث, یہ حدیثیں دی, یہ قوموں کے لیے انمول تحفہ انہوں نے پیش کی. یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ صحیح بخاری, یہ گھر بیٹھ کر تیار نہیں ہوگی. اس کے پیچھے امام بخاری کے 18 سال کے سفر, ان سفروں کی برکت سے امت کی بلائی چلتی, اللہ قوموں کو خوشحال کر دیتے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انما قربہ ہونا, اور ایک حدیث میں انما تم سر ہونا بضعفائک بدعوتہم و اخلاصہم و صلاتہم, تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے, ان کی تہجد کی نمازوں کی برکت سے, اور ان کی نمازوں کی برکت سے, ان کے اخلاص کی برکت سے. اللہ تم کو نوازتا ہے, تم کو مضبوط کرتا ہے, تم کو مال دیتا ہے, تم کو روزی دیتا ہے, اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نوازتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے. تو میرے بھائیو, یہ جو زمرہ ہے طلبہ کا, علماء کا, اور یہ مدارس جو علم کے قلعے ہیں, علم کی حفاظت کے قلعے ہیں, تمہارے عقیدے کی حفاظت کے قلعے ہیں, ان کا بڑا بھرپور کردار, بڑا بھرپور کردار. یہ ایک نور ہے جو پھیل رہا اور پھیلتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی, اسے کوئی سازش روک نہیں سکتی, کوئی سازش کو ان کا وجود ختم نہیں کر سکتی. انشاءاللہ علم قیامت تک قائم رہے گا, اور یہ مدارس زندہ رہیں گے, پرندہ رہیں گے, علم نافع ان سے باہر نکلتے رہیں گے, شعائیں پھوٹتی رہیں گی, اور یہ امت اس علم سے مستفید ہوتی رہے گی. یہ ساری شان اور مقام اور مرتبہ ان مدارس کا ہے, ان کی ایک ایک اینٹ کا ہے, کہ اللہ رب العزت ان مدارس کے ذریعے علم کے مقام کو اور علم کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ان میں آج علمی کتابیں پڑھی جا رہی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح حدیث, قرآن پاک کی تفسیر, ورنہ جو باقی درسگاہیں ہیں ان میں اس علم نافع کی سب رکھتی نہیں, سطحیت کے ساتھ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. جو اس قوم کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر سکتے. یہ تربیت انہیں مدارس کے رہی نے منت ان علماء کے سرمد العلم کے. بہت سے ایسے امور, بہت سے ایسے کام جو دینی مدارس انجام دے رہے ہیں, بلکہ پوری پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں, پوری پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ مدارس جو حفاظت دین کے, حفاظت عقیدہ کے, نثر و توحید کے مضبوط قلعے ہیں, ان میں سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی کی ضمانت, دونوں جہانوں کی ترقی کی ضمانت. یہ فہم غلط ہے. مدارس نے قوم کو کیا دیا, یعنی یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ موضوع آپ نے دیا ہے پروپیگنڈا, یہ کیا پروپیگنڈا بتایا ہم نے؟ کیا پروپیگنڈا ہمارے سامنے بھی ہے کہ مدارس میں ایسی کون سی بنسی چیز ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا یہ کسی کے اشاروں پر ہو رہا ہے, کیونکہ یورپ کے لیے جو ایک خطرہ ہے وہ ہمارا اکیلا نہیں, وہ خطرہ ہمارا جو اقتصادی ترقی ہے وہ نہیں ہے, ہماری کھیتی باڑی نہیں ہے, یہ سب ثانوی چیزیں. ان کے لیے خطرہ ہمارا دین ہے, ہماری توحید ہے. انہوں نے سابقہ تاریخ پڑھ رکھی, انہیں معلوم ہے کہ مسلمان جب صحیح مسلمان تھے کہ انہوں نے عالم کفر تو کافر مولی کی طرف کاٹ کے رکھی اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دی. اگر مسلمان ویسے بن گئے تو ہمارے یہ ایمان, ہمارا یہ نظام اور ہماری یہ حکومتیں, ان سب کی موت. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ہم ریاض میں پڑھا کرتے تھے, ہمارے کچھ دوست ہندوستان سے, انہوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی بھی کسی نے کہا کہ مسلمان ایک عرب سے بڑھ گئے, تو اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں, جیسے مسلمان ہے ایک عرب تو کیا دو عرب ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں. یہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہم نے ان مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں اپنا کلچر پہنچا دیا, کیسے مسلمان کہ ہندوستان کی فلمیں دیکھتے, ہندوستان کی گانے سنتے, ہندوستان کی موسیقی کے دلدادہ ہیں, یہ کیسے مسلمان؟ ان کے ایک ایک گھر میں ہمارا کلچر پہنچ چکا ہے. ایسے مسلمان دو عرب ہو کوئی پرواہ نہیں. ہاں یہ کوشش کرو چکنے ہو کر اور پوری مستعدی کے ساتھ, یہ مسلمان کہیں 313 بن جائے. اگر یہ 313 بن جائے تو ہماری عید ضرور ہو جائے, پھر بھی ہماری حکومتیں مملکتیں ان کا وجود ختم ہو جائے, کیونکہ ان کا غلبہ, ان کی ترقی ان کی ظاہری طاقت پر نہیں بلکہ ان کی دینی طاقت پر. اور یہی بات ہرقل نے کہی تھی, تمہارا پرانا پیر مرشد جس کی طاقت پر تو بھی بولتا تھا, سلطنت روما ملک شام اتنی بڑی مملکت تھی کہ آج کسی مملکت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. تمہارا امریکہ اور ہندوستان, تمہارا روس اور چائنا یہ بھی جائے تو ایک سلطنت روما کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس دولت تھی, صنعت تھی, حرفت تھی, وسائل تھے, مال تھا, ترقی تھی اور عروج تھا, دنیا کی دولتیں تھیں, سب کچھ تھا. تم ہرقل نے سلطنت روما کے والی نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ماں بابا مو رکھو, یہ بتاؤ کہ محمد کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ یقول او عبد اللہ واپس رکو بھی شہی ہے وقت رکو ما یقول آباؤکم بھی امرنا بالصلاۃ والصدق والصلاۃ والعطاء. محمد کی تعلیم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس, باقی لا تو مراد ہو جائے, یہ سب معبودان باطل, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. بہت یہ کوئی شے ہے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک مقرر نہ کرو, کوئی شریک نہیں, ہر شریک کی نفی. جس چیز کو اللہ کے سوا پوجو تو وہ طاغوت, ان کا انکار, صرف ایک اللہ کی عبادت. فتح کو بھائی خول و اباؤ کو اور اپنے آواز داد اور یہ قومیں برادریاں ان کی تیروی چھوڑ دو, یہ کچھ نہیں, ان کی تیروی دونوں برادریاں آواز داد دین میں ان کو لانا, کسی مسئلے میں یہ کہنا کہ ہمارے باپ نے یہ فرمایا, ابا حضور یوں کیا کرتے تھے, یہ عقیدہ خطرناک عقیدہ. میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ بات کہو کہ ابا حضور یوں کیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک بھی ہو تو پھر بھی غلط. کسی ابا حضور کو دین میں اتھارٹی نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی ابا حضور کو حجت نہیں قرار دی. اللہ تعالیٰ نے پیروی کی کسی ابا حضور کا انتخاب نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اصول ہوا اللہ اصل رسول, کہ اللہ کے رسول کی بات اور کسی کی نہیں. تو یہ بات ہی کرو یا تھوڑا سا توقف کرو کہ ابو سفیان نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت پیش کی. اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ قول لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ پڑھ لو. ابو سفیان نے اس دعوت کا معنی بیان کیا. ابو سفیان ایک مشرک تھا, کافر تھا, وہ اس کلمے کا معنی کیا سمجھا بتا رہا. ابو سفیان کیا سمجھا اس کلمے کا معنی؟ وہ یہ سمجھا کہ او عبد اللہ, اس کی دعوت یہ کہ ایک اللہ کی عبادت اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا فہم ابو سفیان کے فہم سے بدتر. ابو سفیان کیا سمجھا؟ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر شریک کا انکار کرو. آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ قدم قدم پر درگاہ ہے, یہ آج چاہے یہ سرکاریں قبروں کے سوال, قبر پرستی, شخصیت پرستی, برادری پرستی, یہ سب کچھ موجود. ابو سفیان نے سمجھا کہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو, اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو اور عوام باپ کی پیروی, ان کی تخلیق, ان تمام باتوں سے گریز ہو. تو بتاؤ ایک کافر کا فہم صحیح ہے یا ایک کلمہ دو کا فہم صحیح؟ کہ تم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے. یہ اس پیغمبر کی دعوت ہے. اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بھی امام الصلاح, نماز کا حکم دے, نماز پڑھو پوری پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق, اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق, اور سادہ کا ایک دن سبقہ کے الفاظ, ایک میں صدقہ کے الفاظ اور ایک میں دونوں الفاظ, کہ صدقہ کا حکم بھی دیتے ہیں اور صدق سچ بولنے کا, کہ سچ بولو, جس کا معنی ایک تائر ایک مجھے ہے, اس کے جو کردار کی بنیاد ہے وہ سچائی, جھوٹ نہ بولے, صدق ہو عقیدے میں, منہج میں, اللہ کے ساتھ تعلق میں, توحید میں سچا ہو اور سیاح نہیں کرے. اور افاف عزت, افاف افاف کیا ہے؟ گناہوں سے بچے, گناہوں سے بچے, پاپ دامن ہو, گناہوں سے بچے, یہ اس کی دعوت. رقم جب یہ دعوت سنی تو اس نے کیا تبصرہ کیا؟ کہ ان کا نما بکول حق سب جملے کو موضوع قدم یہ ہاتھ ہے. اگر تم صحیح کہہ رہے اور محمد کی بھی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ وقت قریب آنے والا ہے جب اس تخت پر محمد کا قبضہ ہوگا. سنو بس, اسے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس اسلحہ کتنے, ہتھیار کتنے, تعداد کتنی, سواریں کتنی, نیوے کتنے ہیں, ٹیم کتنی, یہ نہیں پوچھا. ہاں پہلے یہ پوچھا کہ کئی باہر میں ہو بات, اس کی جنگ کیسی, جنگ کے نتیجے کیسے, تمہاری جنگیں ہوئی ہیں, رزلٹ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا سجال, کہ جنگ وہ جنگیں ہمارے درمیان دور کی مانے, کوئی سے دور کی مانے, جناب ملنا بدنام ملنا, کبھی اس نے ہمیں مارا, کبھی ہم نے اسے مارا, جنگ بدر میں اس نے مارا اور اب بھی ہم نے مارا اور ستر صحابہ کو شہید کر دیا. سجال یہ رقم نے کہا کہ یہ صحیح ہے, انبیاء کا معاملہ یہی اور رسول تب چلا. اللہ انبیاء کو آزماتا ہے, انبیاء مارتے بھی ہیں اور مار کھاتے بھی ہیں, زخمی ہوتے بھی ہیں, شہادتیں ہوتی, تم مت کوئی ملہ آخر بدل ہو, لیکن بالآخر انجام میں کار انبیاء کا ہوتا ہے, آخری کامیابی انبیاء کے ہاتھ میں. بلاخ مطلب تقوی, انجام کار تقوی کے لیے ہے نہیں دین کے لیے. لیکن اس بات کو سن چکے تھے, جانتا تھا. اس نے طاقت کا نہیں پوچھا, مال کا نہیں پوچھا, دولت کا نہیں پوچھا, دعوت کا پوچھا. جب دعوت سنی کہ یہ دعوت توحید پر قائم, شرک کی تبلیغ پر قائم, اب آج بات کی پیروی کی بے سنی پر قائم, اور صدق صلح اور نمازوں اور اخلاص پر قائم, تو اس نے کہا کہ پھر ایک وقت آئے گا اس پورے ملک کے شان پر محمد کی حکومت بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دینداری جو ہے یہ ہمارا غلبہ, ہماری حکمت اور ہماری کامیابی کی احساس ہے. وہ اس بات کو جانتے رقم دل سے اس بات کو سمجھ چکا تھا. اس نے کہا کہ لو انی آئے بے انی اغب الی یا افن الی, اگر مجھے اس بات پہ یقین ہو جائے کہ یہاں سے نکلوں اور محبت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں جس سمت لکھا رہا ہوں تو میں ضرور جاؤں, سروں سے برداشت کروں, مشقتیں برداشت کروں, اس تک پہنچوں. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ پہنچ پاؤں گا اور پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو ضرور جاؤں اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر تک پہنچوں. اور اگر میں پہنچ جاؤں, اس تک پہنچ جاؤں, تو کیا کروں؟ پوری زندگی کی صحبت میں گزار دوں, پوری زندگی گزار دوں, اور گزاروں اس طرح کہ لگاتار کے ان کا بنے ہی کہ پوری زندگی محمد کے پاؤں بھوتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہے جو آج کے امریکہ, آج کے ہندوستان, آج کے چائنا, آج کے روس کا سربراہ ہے. اتنی بڑی طاقت کا مالک یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ, لگسر کے ان کا تو نہیں, تو پوری زندگی آپ کے پاؤں ہوتا, آپ کی خدمت کرتا ہوں. اور یہی نہیں, جب ابو سفیان کو ہرکل کے دربار سے نکالا گیا تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ اس کا تبصرہ کیا تھا؟ اس کا تبصرہ یہ تھا کہ آئے گا عمر ابن ابی کرشا یہاں ہو ملک بن اسود. اس نے کہا کہ جو ہم نے دیکھا ہرکل کے دربار میں, سلطنت میں روما کے فرمان روا کے دربار میں جو کچھ ہم نے دیکھا, اس کا معنی یہ ہے کہ ملک شام پر ابن ابی کرشا یعنی محمد چھا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کیا کہا؟ یہ خاص دن ہو ملک بن اسود بنوسا کا بادشاہ کر رہا ہے, سلطنت روما کا بادشاہ اس کے خوف میں. ابو سفیان کا کہنا ہے کہ میں نے ہرکل کے ماتھے کو پسینے سے بھرا ہوا دیکھا. اس نے کہا کہ اس جیسا خط میرے ہاتھ میں دیکھا ہی, دو حرف دو لائنوں میں مشتمل خط, اور اس کا ایک ایک حرف ہرکل پر راشا پانی کی ہوئے تھا. اس خط کی روح بھی آ گیا, اس کے تمبلی اور ہیبت بھی آ گیا. وہ خط تھا کوئی ایٹم بنتے نہیں تھا, لیکن وہ بات جانتے ہیں ایٹم کم ہوتا تو یہ تاثیر نہ ہوتی جو تاثیر اس خط کی ہے, کیونکہ اس خط میں ایٹم بم کی تاثیر زیادہ کرنے والا اللہ ہے. اللہ والے اگر بن جائے تو اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہمیں ترقی دے گا, اللہ ہمیں عزیز دے گا. من قام للہ قام اللہ له, جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ وقت آنے پر ایک ایک کینکر کو ہمارے لیے ایٹم بم بنا دے. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ وقت آنے پر پانی کے ایک ایک کپڑے کو آپس میں ملا کر طوفان نہیں بنا دے. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی کڑک کو ترکائے گا اور قومی سمروپ کی طرح اس کی کڑک کی طرح پورے عالم کو نیست و نابود کر دے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آنے والا امرا اس کے ہاتھیوں کو برباد کرنے کے لیے آبادی جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چوٹوں میں چھوٹے سی ٹنکڑیوں میں بڑوں کی تاثیر پیدا کر کے اسے ٹنکڑی سے ہاتھیوں کو بلبلا دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا. اگر اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بنے گا جس طرح جنگ خندق میں مسجد کی ہوا تھی اور اس کی ایک ایک جو ذرہ ہے وہ حسن بن گیا, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہوا اکھڑ گئی. اگر اللہ کے تو ساری چیزیں ہماری خاطر ہے. اگر اللہ کے بن جائے تو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق, سب سے اعلیٰ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ دونوں غائے فارغ ہیں, بند ہیں. ابو جہل اپنے خوجوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر, دو بھاری تلواریں لے کر, زہر سے بھری ہوئی تلواریں لے کر, قدموں کے نشانوں سے کھوج لگائے جا کر اس غار کے دانے پر پہنچ چکا ہے. خوجوں کا اصرار ہے کہ دونوں کے قدم غار کے اندر گئے ہیں, اور یہ ہماری پوری پوری زندگی کا نشیر ہے. اور اللہ نے ابو جہل کے پہنچنے سے پہلے ایک بکری کو جو کمزور ترین مخلوق ہے اور اس کا جالا دنیا کا سب سے کمزور گھر ہے, اس کو حکم دیا کہ غار کے دانے کو جالا بن دے. اس نے دن دیا. کھوپڑیوں کا اقرار ہے یہ قدم اندر گئے ہیں, اور یہ دونوں اندر ہیں. اب وہ صدیق فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں ہم سن لیں, اور جواب کے قدم تھے اگر وہ ان کا چہرہ ہوتا اور وہاں سے چھپ کر دیکھ لیتے ہمیں پا لیتے. لیکن ابو جہل کہتا ہے تمہاری مت ماری گئی. انہو آتک من میلاد محمد, تمہیں یہ جال نظر نہیں آ رہا, یہ مکڑی کا گھر نظر نہیں آ رہا, یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگتا. اللہ اگر چاہے تو سب سے کمزور گھر کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے, سب سے اعلیٰ انسان کے لیے اور سب سے بڑے انسان کے لیے. انا سید ولد آدم بڑا فخر, فرمایا کہ پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اس نے کوئی فخر کی بات, اولاد آدم کے سردار کی اللہ حفاظت کرے سب سے کمزور گھر کے ذریعے. ان اوہن البیوت سے بقید رنگ, سب سے کمزور گھر مکڑی کا جانا ہے. لاکھوں گھر بنا دے ایک انگلی سے توڑ سکتے ہو, اللہ چاہے تو حفاظت کر سکتے. شرط یہ کہ ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق. حقیقت یہ ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والے انتہائی فقیر لوگ ہیں, قلاص لوگ. ان کے ذہن بیمار, ان کے ذہن بیمار. یہ پروپیگنڈا کون کرتے ہیں؟ اگر یہ یورپین کرتے ہیں تو ان کو ہم اسلام لانے کی دعوت ہے. اسلام میں آؤ, اس دائرے میں داخل ہو, اور آ کر ان کے محاسن کو دیکھو. یہ باہر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنا نہ حاصل. اسلام قبول کرو, اسلام کے محاسن دیکھو, ہمارے مدارس کی شان و شوقت دیکھو, ان مدارس سے نظر ہونے والا علم اور نور دیکھو قریب آ کر. اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو یورپ کے پروپیگنڈے کے شہر میں اترا ہے, جو فخر کرتے ہیں گوروں کے جوتوں کے تلے چاہتے. اگر کچھ تو گورا اپنے جوتوں کے تلے ان کو دکھا دے, اپنی زبان سے جوتوں کو چاٹے, تو ان کو فخر محسوس ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت مل گئی. جن کے والدین نے ان کا نام رکھا بشیر, اور یورپ میں جا کر دیش بن گئے, ہمیں دیش کہا کر. پھر ان کی بیوی ان کے بچے اس کو مسٹر دیش کہتے ہیں, اور ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ ہم ترقی کر گئے. اگر ایسے لوگ ہیں بڑے قابل رحم, یہ دور سے بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنے والے بڑے ترس کھائے جانے کے قابل. اگر تم نام کے مسلمان ہو, اسلام کو سمجھو, قریب آؤ تاکہ اس کی شان کو تم دیکھ سکو, ان مدارس کی عظمت اور اس کے مرتبے کو دیکھ سکو. قریب آ کر دیکھو, قریب آ کے دیکھو تاکہ تمہیں ان کے محاسن کا اندازہ, ان کے محاسن کا اندازہ. اور اگر یہ لوگ کچھ اسلام کا درک رکھتے ہیں, معلومات رکھتے ہیں, تو پھر تم گمراہ, تمہیں گمراہ کیا گیا. جو پروپیگنڈا تم کر رہے ہو اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کیا گیا. ورنہ اس کے محاسن اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور ہم یہ چاہیں گے, آپ نے جو عنوان رکھا ہے بتایا جائے, آخر کیا پروپیگنڈا, ان مدارس کے خلاف کیا حجتیں ہیں تمہارے پاس, اور آخر کیا پروپیگنڈا, کوئی ایسے کوئی نکات ہیں تو کوئی پیش کیے گئے کہ کیا جو آپ نے کیا پروپیگنڈا ہے.
یہ کچھ ساتھیوں نے کچھ نکات ہمیں یہاں بھجوائے ہیں اور کچھ اعتراضات اور اشکالات مطالبے کا ہم نے آگاہ کیا ہے تاکہ کی روشنی میں شیخ جو مطلب جواب جو پیش کریں تو کتابی کرنے کے بعد ساتھی بھجوائے ہیں کہ جن کی درد قسم کے اعتراضات اور اشکالات ہیں تو ایسی بات جو سامنے آئی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے وہ یہ کہ دینی اداروں میں دہشت گردی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے
یہ محض پروپیگنڈا ہے میرا چیلنج ہے جو ہمارے مدارس اہل حدیث ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایک مدرسہ ایسا دکھایا جائے جہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہو یا تعلیم دی جاتی ہو کوئی ایک مدرسہ ایسا ثابت کیا جائے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کوئی ایسا ایک مدرسہ ہمارا ثابت کیا جائے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے تھانوں میں کہ ہمارے کسی مدرسے کا کوئی ایک کیس کسی تھانے میں رجسٹر ہوا اس حوالے سے کوئی ایک کیس کوئی دہشت گردی کا ذہن ہو کوئی فساد کا کوئی فتنہ بپا کرنے کا کوئی ایک ایسے ادارے کا نام یہ بات ہوتی ہے حقائق کے ساتھ اور امر واقعی کی حجت کے ساتھ اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی امر واقعہ پیش نہیں کر سکتے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے ہاں مسلمان کی ایک شان ہے کہ مسلمان مجاہد ہے یہ جہاد کی جو تربیت اور ٹریننگ ہے مدارس میں نہیں ہوتے ہم پیدا ہوتے ہیں جہاد کی تربیت کے ساتھ الحمدللہ اور جب یہ وقت آتا ہے تو ہمارا جہاد دنیا دیکھ لی یہ نہیں کہ ہم نے یہ ٹریننگ ان مدارس سے لی نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو غیرت ہمیں دی ہے ایمان کی عقیدے کی تو یہ غیرت مسلمان کو مجاہد بنا دیتی اور یہ ایک وادی چیز ایک وادی چیز اسی لیے دین عالم اسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفا جس کے طالب علم تھے وہ کیا تھے وہ اللہ کے نبی سے وحی سنتے اور دین سیکھتے اور بعض وقت پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے فاقوں پر فاقے غربت میں غربت لیکن جب وقت جہاد آتا ہے تو کفار کو غیر ملکی پر کاٹ کے رکھے یہ ایک وادی ایک عطائی چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے اور یہ عطا فرماتا ہے دین کے ساتھ تمسک میں عقیدے کی پختگی اور توحید کی غیرت کے ساتھ توحید کی غیرت کے ساتھ تو انشاءاللہ جب وقت جہاد آئے گا دنیا دیکھے گی ہمارا جہاد کیسے اس کا معنی یہ نہیں کہ جہاد ان مدارس سے سیکھ ہے نہیں جہاد کے احکام ہم کو کتاب و سنت نے دیے لیکن جہاد کی تربیت یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے اور جب وقت آئے گا صحیح جہاد کا آج وہ صحیح جہاد نہیں آج جہاد ایسا ہے جس میں کلاشن کو رکھی تو ہے مجاہد کے کندھے پر لیکن اس کا ٹریگر کسی اور کے ہاتھ دبانے والا ہاتھ دوسرا یہ جہاد بیکار محض یہ کوئی جہاد نہیں ہاں جب کلاشن کو ہوگی کندھا بھی مجاہد کا ہوگا اور ٹریگر کو دبانے والا ہاتھ مجاہد کا ہوگا پھر دنیا دیکھے گی اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے آج تو جہاد کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے لیکن صحیح معنی میں جہاد بپا ہوگا پھر دیکھے گی دنیا کے اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے افغانستان میں کچھ مظاہر اس کے دیکھے جا چکے تو اللہ رب العزت ایسا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ہدایت دے کوئی ایک درس دے ایسی ثابت کر دو جہاں پر ایسی ٹریننگ ہوتی ہو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک باطل چیز
دوسرے نمبر پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ دینی اداروں میں فرقہ بندی پھیلائی جاتی ہے اور فرقہ بندی کی تعلیم دی جاتی ہے
یہ سوال بھی مسترد ہے یہ ہمارا پلیٹ یہاں موجود ہے جو ہمارا نصاب تعلیم ہے یہاں موجود ہے اور کراچی سے لے کر خیبر تک تمام اہل حدیث مدارس کا سلیبس آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلیبس کی اساس کتاب و سنت و قرآن و حدیث
عقیدہ توحید آپ پڑھ لیں. یعنی سب سے اول سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور حدیث منطقی کو ایک کتاب شروع ہوتی اور فارغ ہونے تک یہ سلسلہ قائم, ترجمہ اور تفسیر اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث. ہم یہاں بخاری پڑھاتے ہیں, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, موطا اور دیگر بہت سی کتب حدیث اور کتب تفسیر, اور پھر ان کتابوں کے فہم کے لیے جو عربی قواعد اور گرامر, حدیث کے صحیح فہم کے لیے حدیث کی اصطلاحات اور پرلوگ, اصول اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فرقہ واریت کی دعوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی وحی کو پیش کرنا, پڑھنا اور پڑھانا, قرآن و حدیث پڑھنا اور پڑھانا, یہ فرقہ واریت نہیں. کتاب و سنت کی دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں, بلکہ یہ اصل دین ہے اور یہ وہ چیز ہے جو امت کو جوڑ سکتی ہے اور امت کو مربوط کر سکتی ہے. میں بلا مبالغہ اور بلا تأمل بلا تردد اپنے تمام مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے اس کو پڑھنے کی دعوت دوں گا. بتاؤ اس نصاب تعلیم میں کہاں فرقہ واریت ہے؟ جس چیز کی اساس کتاب و سنت ہو اور قرآن و حدیث ہو وہ فرقہ واریت نہیں, وہ تو صحیح منہج اور صحیح دین ہے, اور صحیح دین اور صحیح منہج کو پیش کرنا یہ فرقہ واریت نہیں.
تیسرے نمبر پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ دینی اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دینی اداروں کا معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے.
یہ بڑی بات ہے, معاشرے کی ترقی, معاشرے کی ترقی میں کوئی کردار نہیں. اس سوال کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں, اس پروپیگنڈا کرنے والے سے, کہ تمہارے اما ابا کا نکاح دیکھنے پڑا ہے کہ ترقی جو ہو رہی ہے اس کی اثرات کیا ہے؟ یعنی ایک عالم کا یہ کردار اگر ختم ہو جائے تو دنیا کا نظام گرم گرم ہو, دنیا کا نظام گرم گرم ہو. یہ شادی بیاہ کا معاملہ, نماز جنازہ کا معاملہ, یعنی کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میرے باپ کو جنازے کے بغیر پتہ کر دیا جائے؟ یہ ایک عام معاملہ, یعنی یہ ظاہری تعلیم, یہ علم طب ہے اور یہ علم ہندسہ انجینئرنگ ہو یا نہ ہو, علماء کے دن کس کی محتاج ہے اور قدم قدم تم کو دین فراہم فاضل کی ضرورت. یہ کہنا کہ اس ترقی اور ترویج میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ تو ایک الزامی ہے, میں نے جواب دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قوموں کی بقا ہے اور ظاہر ترقی, رزق کی فراوانی, اقتصادیات کی مضبوطی, یہ تمہاری اپنی سوچ اور تمہارے اپنے علوم پر قائم ہونے کی صحیح انحصار تمہاری سوچ پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر. اس قسم کی بات ایک بیمار سوچ کی بات ہے اور ایک مریض سوچ کی بات ہے, ورنہ جو علماء کا کردار ہے وہ بہت میں شانہ بشانہ اور قدم نہ قدم. میں مثال آپ کو دوں گا سعودی عرب کی. سعودی عرب کا کسی بھی اسلامی حکومت سے موازنہ کر کے دیکھ لو, تقابل کر کے دیکھ لو, اقتصادی اعتبار سے, امن کے اعتبار سے, شانتی سکون کے اعتبار سے سعودی عرب کا کیا مقام ہے, کیا مقام. وہاں آج بھی گھروں کے دروازے رات بھر کھلے ہوتے, ہم نے خود دیکھے, نہ ان کو چوری کا ڈر, نہ ڈاکے کا ڈر, اتنا سکون اور مالی اور اقتصادی مضبوطی اس لیے کہ وہاں کی مٹی کے تاجر کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے یہاں کے سونے کے تاجر کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اتنا اللہ نے مالا مال کیا. وہاں کی حکومت کے دو سکون ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر. اولی الامر کی اطاعت دو چیزیں, ایک حکام, دوسرا علماء. سعودی عرب کی حکومت ان دو سکونوں پر قائم, علماء پر اور حکام پر. اس کا نقطہ آغاز یہی دو چیزیں اور یہی دو شخصیت ہیں, ایک طرف خاندان سعود تھا آل سعود اور ایک طرف آل شیخ. آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے شکا کری تھی اور حکومت اور حکومت چلانے کا نظم نے بن دیا, اور آل شیخ کو علم دیا, علم ناس عمل پالے, اور یہ دونوں خواتین مل کر اس حکومت کی بنیاد قائم کرتے اور آج تک چیزوں پر قائم, علم امر پر, اور یہ چیز اور کسی مملکت کو حاصل نہیں. اب تصور کر لو اقتصادی اعتبار سے, ترقی کے اعتبار سے, ترویج کے اعتبار سے, سکون کے اعتبار سے, امن کے اعتبار سے, سلامتی کے اعتبار سے, آفیت کے اعتبار سے, امر کے اعتبار, کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی حکومت سعودی حکومت تقابل کر کے دیکھ لو. اللہ کی حدیں قائم ہیں, اللہ کا دین قائم ہے, اور یہ چیزیں ترقی کی اثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حد یقام فی الارض خیر من ان یمطر ارض بین سماء, کہ ایک حد کسی زمین پر قائم ہو جائے یہ اس قوم کے لیے بہتر ہے 40 دن کی رحمت کی بارش. پوری دنیا میں 40 دن کی رحمت کی بارش ہو تو وہ قوم اس قدر مالا مال نہیں ہوگی جتنا وہ ایک حد اللہ کی قائم کر دے, ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے, ایک زانی کو سنسار کر دے, یہ ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے, تو اللہ تعالیٰ جس قدر اس قوم کو جو ہے وہ مالا مال کرے گا, اتنا مالا مال 40 دن کی رحمت کی بارش نہیں ہو. تو امر واقعی کے ساتھ آپ سے بات کیے, کوئی حکومت اور کوئی حاکم کھڑا ہو کر سعودی حکومت سے اپنا تقابل کر کے دیکھ لیں, تو یہ کہنا کہ یہ ترقی ہے ترویج یہ اس دین کے علم کا کردار نہیں ہے, تو سعودی ترقی ہے ترویج تمہارے منہ میں تماشا ہے, یہ کردار تمہارے سامنے موجود. اور آج بھی ہے کوئی سرکار اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کبار علماء کی لجنہ نہ ہو, کبار بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی آج تک قائم ہے آج تک, اور یہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے, شریعت پیش کرتی ہے, وہاں پر جامعات ہیں, وہاں دینی مدارس ہیں, اور اس طرح دین کی طرف بڑھتی ہے کہ اگر وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی ہوگی تو وہاں اس یونیورسٹی کے نصاب میں توحید کا مضمون بھی ہوگا, تفسیر کا مضمون بھی ہوگا, حدیث کا مضمون بھی ہوگا, اور فقہ کا مضمون بھی ہوگا, تاکہ ان مضامین کے ساتھ انجینئرنگ کے ساتھ ڈاکٹری کے ساتھ وہ توحید بھی پڑھے, تفسیر بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے. یہ ان مدارس کا یہ ایک مادہ امتیاز, اور جو وہاں دینی مدارس خالص ہے ان کے سلیبی ساتھ دیکھیں, مناحج دیکھیں, تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے تو پھر یہ ترقی کہاں سے آ گئی, ترویج کہاں سے آ گئی, اور یہ روز اللہ نے کہاں سے دے دیے؟ اس چیز کو سن گئی ایک امر واقع ہے, اس شہادت کی کوئی تقریب نہیں کر سکتا.
یہ چوتھا اعتراض اور شبہ ہے کہ دینی اداروں کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کا کوئی مستقبل نہیں ہے.
مستقبل تو ہمارا ہی ہے, کوئی ایک عالم ایسا پیش کرو یا طالب علم ایسا پیش کرو جس میں خاکے کے خوف کو خوشی کی ہو. آج اخبار میں ہر روز خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں نے فخر سے تنگ آ کر خودکشی کر لی, اپنے بچوں کو قتل کر دیا. بچوں کو لوگ قتل کیا کر دیتے ہیں فخر کی وجہ سے اور قرضے کے بوجھ کی وجہ سے اور جناب کی وجہ سے کہ مفت ہے تلاش ہے, مایوس کو خودکشی کر لی, اور جناب تنظیمیں قائم ہیں بے روزگاروں کی. کسی دور میں ایک تنظیم پڑا کرتے تھے کہ بے روزگار انجن ہے ان کی ایک تنظیم روزگار نہیں مل رہا, لیکن ایک عالم دین یا ایک طالب علم کبھی کسی نے خودکشی کی ہو, کوئی فاقے سے مرا ہو, کسی نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہو, بچے کے نکالے تو میں بھیجی آپ کی اخبار اس میں جمع ہے, یہ کہنا ان کو مستقبل نہیں, پورے قوم ان کے خاطر. یہ وہ طبقہ اور وہ لوگ ہیں جو ہم دنیا جب یہ مسلمان ناروں میں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے بجلی میں کھڑا ہو کر بادشاہ میں کھڑا ہوگا, اور جہاں ایک عالم کا قدم ہوگا وہاں ایک وزیر کا سر ہوگا. اللہ نے ان کو یہ مستقبل دیا, یہ عزت دی, الحمد للہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی مایوسی کی فضا پیدا کرے اور جو اس قسم کا اشارہ دے سکے کہ ان کا مستقبل تاریخ ہے. ہر کس نے مستقبل کو سامنے رکھ کر تو عام لوگ پڑھتے ہیں. ایک ڈاکٹر جو پڑھتا ہے تعلیم پر خرچ کرتا ہے اور یہ ہم سنتے ہیں باتیں, یہ اس کے انویسٹمنٹ کہ ہم نے پڑھنے میں اتنا خرچ کیا اب ہم اس فیس کے حقدار ہیں. یعنی لوگ پڑھتے ہیں, یہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل بن جائے, آگے چل کے ہم کلینک کھولیں اور جناب اعلیٰ ملازمت ملے اور ہم ترقی کریں. لیکن ایک طالب علم جو پڑھتا ہے
ایسی کوئی نیت اس کو نہیں ہوتی کہ ہمارا مطلب بن جائے. اس کا نیت کیا ہوتی کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کروں گا اور اپنے معاشرے میں جہل کو دور کروں گا, اللہ کی رضا حاصل کروں گا. دیکھیں جس قوم کی یہ نیت ہو وہ قوم تو مطلب نہیں. جو قوم اس لیے پڑتی ہے کہ ہم اچھی ملازمت حاصل کر لیں, ترقی کر لیں اور رزق کے اچھے مواقع مل جائیں, ہماری دکانداری ہو, کلینک ہو, اور ہم جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جو فیکٹریاں قائم کریں, تو شروع سے ان کی نیت مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل بن جائے, اتنی ان کو فکر. ہماری ایسی کوئی چیز نہیں, ایسی کوئی فکر ہی نہیں. الحمدللہ ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے, اپنے قوم اور معاشرے سے جہل کو دور کرے, اللہ کی رضا حاصل کرے. اس راہ پر چلنے والا بھی الحمدللہ رزق کے اعتبار سے مایوس نہیں ہوتا اور رزق کے اعتبار سے محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو اس کا خادم بنا دیا. یہ کہنا غلط ہے ان کو کہ مستقبل نہیں. مستقبل کے حوالے سے وہ لوگ فکر کریں جن کی تشویش ہے مستقبل کی, جو پڑھتے ہی مستقبل کے لیے کہ پڑھیں گے ڈگریاں ملیں گی, اچھی ملازمتیں مل جائیں گی, اچھی تنخواہیں لگ جائیں گی, تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. ان طلبا کو, ان دین کی علماء کو مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر نہیں. اور الحمدللہ یہ وقائع, یہ واقعات اور یہ شہادتیں پیش کر جو ہے وہ کافی.
پانچویں نمبر پر جو اشکال اور اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے اور سائنسی ترقی کے مراحل انتہائی تیزی سے طے کر رہی ہے, جبکہ دینی مدارس ابھی تک پرانی تعلیم دینے پر مصر ہیں, یعنی عصری علوم بھی مدارس میں پڑھائے جانے چاہیے.
جو شخص چاند پر پہنچ چکا ہے, ہم مسلمان ہیں, اور اتنا اونچا پہنچنے کے بعد اگر اس کو پتہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے استنجا کا طریقہ کیا ہے, تو وہ چھوٹا سا طالب علم جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کا مسنون طریقہ استنجا معلوم ہے, وہ زمین پر بیٹھا ہوا اس چاند والے سے بہتر ہے. یہ چاند پر پہنچنا کوئی ترقی نہیں, اور نہ ہی یہ مدار فضیلت. دیکھو نبی علیہ السلام نے اس علم کو بھی فضیلت کا معیار قرار نہیں دیا جو ہر شخص کی ضرورت ہے. چاند پر ایک شخص نہ پہنچے اس کا گزارا نہیں ہوگا کیا؟ کہ ہر شخص کا چاند پہ پہنچنا ضروری ہے کہ بندہ اسی پر غور و فکر کرتا رہے کہ میں چاند پر کیسے جاؤں. اور الحمدللہ تم چاند پر پہنچ جاؤ, 15-20-50 ہزار افراد پہنچ جائیں, تو انشاءاللہ چاند پر پہنچنے کے بعد بھی تم ہمیں بڑی عزت سے چاند پر لے کر جاؤ گے کہ حضرت آؤ, آ کر اوپر بات کرو, جمعہ کا خطبہ دو. تم پہنچو گے اور ہمیں عزت سے لے کر جاؤ گے کہ آ کر جمعہ کا خطبہ دیجیے, آ کر امامت کیجیے, ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو چاند پر پہنچنا کمال نہیں, یہ بات یقین سے میں عرض کر رہا ہوں. جو میں نے دین کو پڑھا اور سمجھا اور جو چھوٹی سی بصیرت ہے, یہ کمال نہیں. کمال دین کی معرفت اور دین کا شعور ہے. ایک شخص چاند پر پہنچ جائے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل کیسے ہوتے تھے اور نکلتے کیسے تھے, تو جس شخص کو اس چیز کا علم ہے وہ اس سے بہتر. تو ہمارے اس علم کے مقابلے میں چاند تک رسائی کی جو مثال ہے, اس کو پیش کرنا ایک احساس کمتری, احساس کہتری. یہ احساس کہتری, ہاں یہ ضرورت. دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم تلقیح نہ کرو, صحابہ کھجوروں کی پیوندکاری کرتے, فرمایا کہ تم تلقیح نہ کرو, پیوندکاری نہ کرو. صحابہ نے چھوڑ دی, اگلے سال پھل پیدا نہ ہو بلکہ باغات تباہ ہو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باغات تباہ ہو کہ ہم نے آپ کے کہنے پر پیوندکاری نہیں کی, تلقیح چھوڑ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو, جو دنیا کے علوم اور امور ہیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, دنیا کے علوم تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. میرے بھائی اگر دنیا کے علوم میں دسترس اور رسائی اور ترقی بہتری ہوتی تو پھر صحابہ اللہ کے پیغمبر سے بہتر ہوتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی امور تم مجھ سے بہتر جانتے, پھر صحابہ بہتر ہوتے. لیکن نہیں, نبی علیہ السلام اولاد آدم کے سردار ہیں اور پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے. کس بنا پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ, کہ سب سے بڑا دین کا عالم میں ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے, اور اس معرفت کی وجہ سے سب سے بڑا پرہیزگار بھی میں. تو آپ عالم الناس ہیں دین کے تعلق سے, اور افکن الناس سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے بڑے متقی بھی ہیں. اور یہ ہے مدار فضیلت. اگر دنیا کے علوم مدار فضیلت ہوتے تو صحابہ کے پاس علم زیادہ تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس علم کی بات ہو رہی ہے ایگریکلچر کا علم, زراعت کا علم, ایگریکلچر پر پوری دنیا کا انحصار, کیونکہ علم زراعت پر روٹی ملتی ہے, اناج ملتا ہے. تو یہ تو وہ علم ہے جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. یعنی چاند کے علم سے اس قدر محتاج نہیں, ہیلی کاپٹر کے اس قدر محتاج نہیں, ایٹم بم کے اس قدر محتاج نہیں جتنا ہم ایگریکلچر کے محتاج. ہمیں کھانا چاہیے. ایک شخص بھوکا ہو اور اس کو آپ تحفے میں جہاز پیش کر دیں, اس کو اس کی کیا بھوکا ہے؟ اس کو تو کھانا چاہیے, روٹی کا ٹکڑا چاہیے. تو یہ علم التیارات اور یہ سائنس اور یہ سائنسی علوم, اس سے کہیں بڑھ کر ایگریکلچر کے علم کی اہمیت. اور اللہ کے پیغمبر صحابہ نے فرمایا کہ اس معاملے کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی علوم مدار فضیلت نہیں ہے, مدار ترقی نہیں, بلکہ دین کی علوم مدار فضیلت. اور ترقی اگر حاصل ہوگی تو دین کے علم کی اساس پر ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دین کے نام ہم کو بتائے ہیں اس میں ایک نام یہ ہے کہ یہ دین دین قیمہ ہے, دین قیم, ایسا دین جو تم کو سنبھالنے والا ہے, تم کو سنبھالنے والا ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ تم پوری طرح دیندار بن جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا, تم کو روٹی بھی دے گا, اور تمہیں سلامتی بھی دے گا, امن بھی دے گا, تمہارے داخلی خارجی تمام امور کو سنبھال دے گا. بس شرط یہ کہ تم پکے دیندار بن جاؤ.
چھٹے نمبر پر یہ بات عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ دینی طلباء 8-9 سال مدارس میں پڑھ کر کسی بھی کام کے نہیں ہوتے, لوگوں کے صدقات زکوٰۃ اور خیرات پر گزارا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نہیں کما سکتے, کوئی ہنر نہیں جانتے.
جو جماعت صدقہ کی مستحق ہو اس کو صدقہ دینا جرم ہے. اگر جرم ہے تو دینے والے بھی مجرم ہیں. دینے والے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت جس طرح چاہے کسی تک روبی پہنچائے, بس شرط یہ کہ تروک حلال ہو. باقی یہ کہنا کہ 8-9 سال مدرسے کی روٹی توڑی, فارغ ہوئے تو ایک مسجد سنبھال لی, کسی قابل ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے. تو میں اس شخص پر اور اس کی سوچ پر یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مسجد کی اہمیت کم ہے اور مسجد کو سنبھالنا ایک حقیر کام ہے تو یہ جنازہ ہے تیرا اور تیرے منہج کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کیا؟ مدینہ منورہ آ کر ایک مسجد بنائی اور پوری زندگی اس مسجد کی امامت کی. اس امامت کے ذریعے, اس مسجد کے ذریعے صحابہ کی تربیت کی, مجاہدین جو ہیں انہوں نے درس حاصل کیے, اور پھر یہ اساس بن گئی دنیا پر چھا جانے کی اور غلبے کی. اساس مسجد, اسلام کی سیاست, اسلام کی عبادت, اسلام کی معیشت, ان تمام چیزوں کی جو اساس ہے وہ مساجد. مساجد کا ترقی کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے. اور اگر تم اس امر کو چھوٹا سمجھتے ہو تو پھر پیغمبر اسلام کی جو مدنی زندگی کا پورا وظیفہ حیات ہے اس کی تاخیر. اللہ کے نبی نے پوری زندگی کیا کام کیا؟ ایک مسجد کو سنبھالا, پوری زندگی جماعت کرائی, اور اس مسجد کے مسلے پر بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کی. ایک عالم دین اگر دنیا کے کام چھوڑ کر لوگوں کی امامت کرتا ہے, اس مسلے کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی تربیت پر, تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی کام نہیں. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اس سے اعلیٰ کوئی کام نہیں. تو جو شخص یہ کہے کہ کسی کام کی نہیں رہتے, اس معاملے کی تاخیر کرتا ہے, مساجد کی تاخیر کرتا ہے, امامت کی تاخیر کرتا ہے, اس نظام تعلیم و تربیت کی تاخیر کرتا ہے, تو حقیقت میں یہ شخص قابل رحم ہے اور یہ قلاش. اس کی یہ بات اس کی بیمار سوچ کی عکاس. سب سے بڑا کام یہی, سب سے بڑا وظیفہ یہ, بشرط یہ کہ ایک عالم صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ لوگوں کی امامت کرائے, اس مسلے پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کرے, ان کو صحیح دین سمجھائے اور یہ نور ان تک منتقل کرے, تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی کام نہیں. کیونکہ یہ کام پوری زندگی اللہ کے پیغمبر نے کیا, اور اللہ کے پیغمبر کا عمل پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے. اما بعد فإن احسن الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو, ائمہ کے خطباء اور مساجد کو, مساجد کے ائمہ کو اور خطباء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا. العلماء ورث الانبیاء, انبیاء کے وارث ہیں. تو ان سے بہتر دنیا کا کون سا طبقہ ہو سکتا ہے؟
یہ ساتویں نمبر پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جب مسلمان ہے اور اچھی طرح وہ برائی اور اچھائی کو جانتا ہے, اسے اس سلسلے میں کسی عالم کے پاس جانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر ان دینی مدارس کے قیام کا کیا فائدہ ہے؟
ماشاءاللہ یہ مسلمان صحابہ سے بڑھ گئے. صحابہ اکرام اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں, لیکن وہ قدم قدم پر ہدایت کی اور معرفت کی ضرورت تھی. بار بار اللہ کے پیغمبر کو بتاتے, سوال کرتے اور دین سمجھتے. صحابہ سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے مسلمان خود سمجھدار اور ان کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ صحابہ کو بھی کاٹ گئے, صابعین کو بھی کاٹ گئے, جو خیر القرون سب کو کاٹ گئے. نہیں بھائی, یہ تمہاری یہ سوچ بڑی بیمار سوچ ہے. اور یہ قوم ہر وقت ہر لحظہ علماء کی محتاج ہے, ان مساجد کی اور مدارس کی محتاج ہے, قدم قدم پر رہنمائی کی محتاج. جب علماء نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے. ان علماء کا جانا یہ قیامت کی علامت ہے, اور وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. یعنی محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ عالم مرتا ہے تو دین میں شکاف پڑ جاتا ہے. اور سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی بربادی کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی عالم فوت ہو جائے, جب کوئی عالم فوت ہو جائے کسی بستی کا, کسی محلے کا, تو اس بستی کی موت ہے, اس بستی کی وہ ہلاکت ہے. تو یہ کہنا کہ آج لوگ سمجھدار ہیں, ان کو دین کا تعارف ہے, نہیں, دین کا تعارف نہیں ہے. دین کی تمہیں قدم قدم پر ضرورت ہے, اور جو جو وقت گزرے گا جہالت پھیلے گی. اور صحابہ کے طور مثالی طور, صحابہ تو قدم قدم پر محتاج ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم عالم بن گئے اور ہمیں علماء کی مدارس کی ضرورت نہیں. تو یہ سوچ بھی غلط اور باطل ہے, اور مسترد کرتے ہیں. یہ پبلک اور یہ عوام قدم قدم پر علماء کی محتاج ہے, جس کی مثال یہ کہ ہر وقت ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں, ہر وقت, صرف پاکستان سے نہیں, یورپ سے, امریکہ سے, افریقہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے, یہ سوال اس کا جواب, یہ سوال اس کا جواب. اور ہمیں پھر یہ دن رکھنا پڑا ہے کہ ایک دن آپ ہم طے کر لیتے ہیں, جو سوال جمع ہو وہ آپ ایک دن کر لیں, اس کے ہم جواب دیں گے, پھر وہ جواب نشر ہوں گے, انٹرنیٹ پر وہ جواب آتے ہیں. اب ایک دن پورا مہینہ وہ سوال جمع ہوتے ہیں, وہ ایک دن ہم پر پیش کرتے ہیں, ہم ان کے جواب دیتے ہیں. تو پوری دنیا محتاج. یہ بات ہی غلط ہے, یعنی امر واقعی اس کی تقدیم کرتے ہیں. قدم قدم پر لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو یہ سوال کرنے چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے. یہ بات غلط ہے کہ آج علم موجود ہے اور علماء کی مدارس کی ضرورت نہیں, ضرورت موجود ہے اور قائم ہے.
یہ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو کیا یہ طلباء اور علماء اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟
یہ ملک کو چلانا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہنا کہ ملک چلانا مشکل کام ہے, تمہارا خود اعتراف شکست. ہمارے سامنے ایک مثالی نظام موجود ہے, نظام مملکت, اور وہ خلفاء راشدین کا نظام. دیکھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی, میری سنت کو تھام لو, اور بسنت الخلفاء راشدین, اور خلفاء راشدین کے طریقے کو, ان کی سنت کو تھام لو. اب دین اس نہج کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. قرآن و حدیث کی صورت میں پیغمبر اسلام کا پورا نظام حیات موجود ہے. جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو مدینہ ایک چھوٹی سی مملکت تھی. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد فتوحات پھیل گئے, اور شام تک اور فارس تک اسلام کا پرچم لہرا اٹھا, اور یہ سلطنت روما, سلطنت فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور خلفاء راشدین نے اتنی وسیع مملکت کا نظام چلایا, یا نہیں چلایا, چلایا. باقاعدہ محاکم مقرر کیے, باقاعدہ عدالتیں قائم کی, باقاعدہ شعبہ جات مقرر کیے, باقاعدہ رجال کا تقرر کیا کہ پاکستان کو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کوزہ ہے, دریا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کوزہ ہے. وہ مملکت ایک سمندر تھی. اتنی بڑی سلطنتوں کو خلفاء نے سنبھالا. ایک نظام موجود ہے, اور وہ نظام ہمارے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ نظام چلے گا, کیوں نہیں چلے گا؟ ان خلفاء راشدین کے نظام سے بڑھ کر کون سا نظام ہو سکتا؟ تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام فیل ہے, ناکام ہے اور فاشل ہے, اور خلفاء کا نظام کامیاب. یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے، یہ مملکت اگر ملتی ہے تو ان میں مکمل اسلامی خلافت قائم ہو، اور یہ دستور بھی الحمدللہ قوموں کے تحفظ کی ضمانت ہے. تمہارے نظام تخریب ہے اور تمہارے نظام ناکامی، کامیاب کہاں ہے؟ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ وہ درسگاہ ہیں جس نظام کی اثار سنی جاتی ہیں، ان درسگاہوں میں کیا کچھ ہو رہا ہم سب جانتے ہیں. مخلوط تعلیم اور بیمار تعلیم، بیمار قسم کی تعلیم. ان درسگاہوں میں وکالت کیا پڑھائی جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں قضیے میں فلاں صاحب بہادر نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ عدالت عالیہ اسی فیصلے کو نافذ کرتی ہے. کتنی بیمار سوچ، تو ہماری نظام تعلیم دیتی، ہماری تعلیم دیتی، اور یہ تعلیم جب قائم ہوگی، یہ علم جب نافذ ہوگا تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. یاد رکھو، مملکتوں کی کامیابی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کامیابی کب دے گا؟ جب ہم اللہ کے دین سے وفاداری کریں گے، مخلص ہوں گے، اس کو قائم کریں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہ ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے. ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وأباؤكم، ایک اللہ کو پوچھنا بہتر ہے یا ان سینکڑوں ربوں کو؟ فرمایا کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو یہ سب نام ہے جو تم نے رکھے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھے. یہ دین قیم ہے، اگر ایک اللہ کی عبادت کو تم پہچان لو، سمجھ لو، اس کو قائم کر دو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے سارے امور سنوار دے گا. یہ تقسیم نظام کی، تم آسمان والے نظام کو سمجھو اور قائم کر دو، آسمان والا زمین کے سارے کام پورے کر دے گا. زمین والوں کا کام یہ ہے کہ آسمان والے کے نظم کے ساتھ وفاداری کرے. آسمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر سنبھال لے گا. احفظ اللہ یحفظ کر، تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہارا محافظ بن جائے. یہ نظام بھی الحمدللہ موجود ہے جو پوری مملکت کو اور پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. الحمدللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
یہ انٹرنیٹ پر یو ایس اے سے ایک بہن نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. عورت دین کی تعلیم کس طرح حاصل کرے اور اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟
عورت کسی نہ کسی کی کفالت میں ہوتی ہے، کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنے شوہر کی، کبھی اپنی اولاد کی. جس کی وہ مقفول ہے اس کی نگرانی میں وہ علم حاصل کرے، اس کی نگرانی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو، مسجد میں جائیں گی، نمازیں پڑھیں گی، اور مساجد سے اور محراب و منبر سے علم کی صدا گونجتی ہے، جمعے کے خطبات ہیں، نمازوں کے بعد دروس ہیں، تو اس سے عورتوں تک بھی دین پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم دین کو سیکھو اور آگے سکھاؤ، اس کا دائرہ کار یہ بھی ہے کہ ایک شخص، ایک باپ ہے یا ایک شوہر ہے، باپ نے سنا آگر اپنی بیٹی کو تعلیم دی، شوہر نے سنا اپنی بیوی کو تعلیم دی، تو یہ لوگ ایک واسطہ ہے خواتین تک علم کو پہنچانے کا. اس کے علاوہ جو کفیل ہیں، باپ ہے، شوہر ہے، یا بھائی ہے، یا بیٹا ہے، وہ اچھی نافذ قسم کی قسطیں علماء کی اپنے گھروں میں لائے اور اپنی عورتوں کو سنائے. اس کے علاوہ نافذ قسم کی دینی کتب ہیں، وہ خواتین کو دی جائیں، وہ پڑھیں. اس میں ضروری ہے کہ ایک خاتون کو کسی کتاب کو پڑھنے میں اگر کوئی اشکال ہو تو اس کو خود حل کرنے کی، اپنی عقل یا سوچ سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ اشکال پیش کرے علماء کو، اور اس اشکال کو، اس شبہ کو علماء کے ذریعے سمجھے. یہ کچھ طرق ہیں ایک خاتون کے لیے علم حاصل کرنے کی. اس کے علاوہ آج بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جہاں پر خواتین کا کی تعلیم کا انتظام ہے پورے پردے کے ساتھ، اور اس کی عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ، کہ ایک عورت پورے پردے کے ساتھ جائے اور پورے پردے کے ساتھ ان درسگاہوں میں بیٹھے اور علم دین حاصل کرے. یہ درسگاہیں آج کل موجود ہیں الحمدللہ. کسی اچھی درسگاہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اور وہاں جا کر علم دین حاصل کریں. اس میں بہتر یہ ہے کہ پڑھ کر اپنے اس کفیل اور محرم کے ساتھ ہی اپنے گھر لوٹ ہے، یعنی بورڈنگ کے نظام سے یہ نظام بہتر ہے کہ اپنے گھر میں لوٹ ہے. اور جو بورڈنگ کا نظام ہوتا ہے، جو عام طور پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم کئی دفعہ بعض اوقات آغا خان ہاسپٹل میں یا اور درسگاہوں میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں یعنی کیا مظاہر ہیں بے حیائی کے، بے پردگی کے، اور بے شرمی کے. یعنی وہ لوگ، ان کو حیا نہیں آتی، وہ ان درسگاہوں پر تنقیدیں کرتے ہیں جہاں پر ہر چیز کی حفاظت، عزت کی، عقیدے کی